الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عظیم دن جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور اسی کے فضل و کرم سے جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. مزید یہ کہ اگر نیتوں کا اخلاص ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ اگر انسان صرف دین سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہو رہا ہو تو یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہی ہے جس میں حضور نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے کرتے کیا ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یتدارسونہ بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، درس و تدریس، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، لیکن کس کتاب کا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں. چار بشارتیں دیں نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، الا نزلت علیہم السکینہ، لازماً ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکینہ دلی تسکین کو کہتے ہیں، روحانی تسکین کو. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس محفل کو حفاظت میں لے لیتے ہیں. اور چوتھی اور عظیم ترین بات، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو یاد کرتا ہے اپنے مقربین کے پاس. تو یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں ہم جمع ہوں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس کے درس و تدریس دیں. تو دعا کر لیجئے اللہ پاک کے چاروں کی چاروں بشارتیں جو اس حدیث مبارکہ میں آئی ہیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیں، دلی سکون کا باعث بنے، فرشتوں کی حفاظت، سیکیورٹی گارڈ کی طرح فرشتوں کا نازل ہونا یہ خود ایک مبارک محفل کی علامت ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے مقربین کے پاس ایسے لوگوں کا تذکرہ کریں، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اجر و ثواب نیتوں کے اخلاص کے ساتھ مشروط ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں الحمدللہ، جمعہ کا دن ہے، یا ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر درس ہوتا ہے، تو یہ درس و تدریس بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور خاص طور پر مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اور خاص طور پر جہاں قرآن حکیم کا درس دیا جا رہا ہو. بہرحال نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اگر ہم جائیں کہ ہم سیکھیں گے، انشاءاللہ سکھائیں گے اور اس پر عمل کر سکیں گے، تو یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے، عدل و انصاف کے حوالے سے بھی اور خلاصے کے اعتبار سے بھی، کہ اس میں قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا. تین کام وہ ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تین ہی کام وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے. تو گویا تین ڈوز ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور تین ہی نواہی ہیں، وہ اعمال جن سے روکا گیا، عوامر اور نواہی. یہ قرآن حکیم کا خاص حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو. تو بہرحال تین احکامات کون سے ہیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم عدل کرو، والإحسان، اور صرف عدل نہیں بلکہ احسان بھی کیا کرو، اس نے سلوک کیا کرو، کسی کام کو بہتر انداز میں کیا کرو. وإيتاء ذي القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. الحمدللہ پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دین اسلام کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کر دیا جائے تو وہ عدل ہے، جسٹس ہے، اور دنیا کا مشکل ترین کام یہی ہے. انشاءاللہ آج آخری حصے میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کریں گے، جس میں یہ بات واضح ہوگی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، تمام پیغمبروں کو اللہ پاک نے دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے صرف، یعنی اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنے شان و شوکت کے ساتھ، اور ایک مرتبہ اور ہوگا قرب قیامت. ایک مرتبہ کب ہوا؟ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک جد و جہد کر کے عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا، چلا کے دکھایا، اور اس قیامت سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ عادلانہ نظام دوبارہ قائم ہوگا. بہرحال عدل کہتے ہیں حقدار کو حق دینے کو، اسی طرح احسان کیا، احسان کے معنی ہوتے ہیں حقدار کو حق سے زیادہ دینا یا بہت خوبصورتی کے ساتھ دینا. رشتہ داروں کے حقوق پر بھی بات ہو چکی ہے. آیت کا آخری حصہ انتہائی اہم ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزوں سے روکا ہے، منع فرمایا. نمبر ایک، وینہا عن الفحشاء، وہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے. وینہا عن الفحشاء والمنکر، اور ہر گناہ کے کاموں سے. والبغی، اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے. اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو قرآن حکیم کا خلاصہ اس آیت کریمہ میں اس طرح سے آیا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ یہ بے حیائی اور فحاشی ہے، اور شیطان مردود سب سے زیادہ انسان کو جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بے حیا بناتا ہے. حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس جگہ سے ایمان اٹھ جائے، جگہ سے حیا اٹھ جائے وہاں سے ایمان اٹھ جاتا ہے. تو بے حیائی یہ سب سے زیادہ افیکٹو، سب سے زیادہ کارگر اس کا حملہ ہے، اس کا نشانہ ہے انسانوں پر. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آزمائش ہوئی جنت میں، وہ جو پھل کھایا گیا تھا جس سے روکا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتقون من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو شیطان نے بنیادی طور پر وہ پھل جو کھلوایا اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جو جنت کا ایک لباس اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا حیا کا، وہ ان سے جاتا رہا. تو گویا انسان کو بے حیائی سکھانا یہ شیطان مردود کا ایجنڈا ہے، اور بے حیائی سکھا کر یا بے حیائی کی طرف ترغیب دلا کر پھر وہ گناہوں کا آغاز کرتا ہے. آج پورا یورپ، امریکہ، کینیڈا یہ بے حیائی کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں، باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں اپنے تعلیمی نظام میں، اپنے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے سے بے حیائی کی تعلیم دے کر گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا، کوئی شخص یا کوئی معاشرہ اگر بے حیا ہو جائے تو وہاں سے ایمان اٹھ جاتا ہے. لہذا بہرحال ہمیں اس حوالے سے محنت کرنی چاہیے کہ ایمان کی محنت کی جائے تاکہ انسانوں کے اندر حیا پیدا ہو. حیا تمام برائیوں کو سے روکنے کا ایک جذبہ ہے. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر برائیاں شروع کر دیتا ہے. حیا ہوتی ہے تو یہ بریکس کی طرح ہیں کہ گناہ کی طرف جانے سے انسان رکتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، اور شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کے کاموں کا. اسی طرح والمنکر اور تمام برے کاموں کا، منکر ہر وہ کام جس کے خلاف فطرت کے اندر ایک نفرت موجود ہے، ایک انکار موجود ہے. انشاءاللہ بھی کچھ ہی دنوں میں ربیع الاول کے حوالے سے بات شروع ہوگی، تو انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جیسے امت مسلمہ کی لازمی ذمہ داری ہے، یہ فطرت انسانی کے اندر بھی موجود ہے. ہر معروف سے محبت، ہر پہچانی ہوئی شے جو فطرت میں موجود ہے اس سے محبت اللہ پاک نے رکھی ہے، اور ہر منکر سے، منکر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے خلاف فطرت انسانی میں نفرت موجود ہو، انکار موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر برائی سے، ہر منکر سے روکتا ہے، اور اسی طرح ظلم و زیادتی کے کام سے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے تاکہ تم ان باتوں سے یاد دہانی حاصل کرو. تو آپ دعائی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں، دعا غور سے سنیے، میں عرض یہ کیا کر رہا ہوں، زندگی کے تمام گوشوں میں عدل اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف یہ ایک گوشہ نہیں ہے، دنیا زندگی کے تمام گوشوں سے مراد یہ ہے کہ اس جسم کا بھی ہم پر حق ہے، جسم کا حق ادا کیا جائے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پھر یہ کہ وراثت کی تعلیمات میں عدل ہے، بیویوں کے درمیان خاص طور پر اگر دو ایک سے زیادہ شادی کی جائے عدل ہے، ایک شادی بھی کی جائے اس میں بھی اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کنڈیشنل اگر ایک سے زیادہ شادیاں کی جا رہی ہوں، ایک سے زیادہ نکاح کیے جا رہے ہوں، تو وہاں تو لازمی طور پر عدل کرنا ہے. تو زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں عدل، جس میں اسلام کی تعلیمات اعتدال اور عدل پر مبنی نہ ہو. تو اسی لیے بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ پاک ہمیں عدل کرنے کی توفیق دے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام انبیاء کرام اسی لیے تشریف لائے تھے، لہذا سب سے پہلے تو آیت نمبر 9 ذہن میں تازہ کیجیے سورہ صف کی، اور اسی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اور بات واضح ہوگی. سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ایک سوال اٹھتا ہے یا اٹھنا چاہیے، اپنے آپ سے بھی سوال کیجیے، پیغمبروں کو بنیادی طور پر کیوں بھیجا جاتا؟ پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، پیغمبر، پیغمبر مطلب پیغمبر، پیغام پہنچانے والے. ان کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا، یہ بنیادی کام ہوتا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو پیغام ان تک پہنچا، وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے ان تک پہنچا دیا جائے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہنچا دینا اپنے قول سے، عمل سے. ایک اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ صرف پہنچانا نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا جائے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا جائے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کلام پہنچایا نہیں، بلکہ کلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے دکھایا. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے، کلام میں جو جو باتیں بیان کی گئیں اس پر پہلے سے عمل پیرا تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اللہ اگر سچ بولنے کی دعوت دیتا ہے تو صادق اور امین کس کو کہا گیا؟ عرب میں مکے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پہلے سے کہا کرتے تھے. بعد میں وہی نازل ہوئی ہے، بعد میں اللہ کے احکامات آئے ہیں، تو گویا وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اس پر پہلے سے عملی اظہار کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی. تو بہرحال ذہن میں تازہ کیجئے کہ دعوت و تبلیغ بھی پیغمبر کا بنیادی کام ہے. پیغمبر جب دعوت و تبلیغ کے ذریعے حجت تمام کرتے ہیں تو قیامت کے دن، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے، قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا. تو پیغمبر بنیادی طور پر حجت تمام کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے ایک کھلی دلیل ہوتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ ترین مقصد کیا تھا؟ اس دنیا کے اختتام سے پہلے اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کا قیام، عدل و انصاف پر مبنی نظام، یہ اصل آبجیکٹو ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. آیت نمبر 9 سورہ صف کے حوالے سے میں نے بات عرض کی تھی، محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ آیت کریمہ پورے قرآن حکیم کی اہم ترین آیت مبارکہ ہے، عمودی آیت ہے. ایسی آیت ہے کہ پورا قرآن حکیم کی تعلیمات، احکامات اسی آیت کو سمجھنے پر منحصر ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی تو پوری آیت سمجھ میں آ جائے، پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اسی بات کو آگے بڑھایا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے یہ بات بھی عرض کی کہ سیرت کو اگر سمجھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں کو اگر سمجھنا ہے تو جب تک اس آیت کریمہ کو نہ سمجھا جائے اچھی طرح تو بعض اوقات انسان کو کنفیوژن ہوتی ہے، بعض کنٹروڈکشن نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی پوری سیرت میں، کہ مکے میں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور نسبتاً کمزور صورتحال میں دعوت کا کام کیا جا رہا ہے، دبکے کیا جا رہا ہے نسبتاً، اور مدینے میں جا کر اسی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو بظاہر تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک طرف دعوت و تبلیغ کی جا رہی ہے، ایک طرف تلوار ہاتھ میں لیے تھے، تو کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے معاذ اللہ، تو یہ کنٹراسٹ نہیں ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی الحمدللہ کہ دعوت و تبلیغ بھی ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے، صلح بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، لیکن کس کام کے لیے؟ ایک مقصد واضح تھا، اس کے لیے پہلے دعوت و تبلیغ کی گئی، لوگوں کو تیار کیا گیا، ان کو منظم کیا گیا، ان کا تزکیہ کیا گیا، ان کے اندر صبر محض پیدا کیا گیا، جذبہ جہاد پیدا کیا گیا، قربانی کا جذبہ پیدا کیا. جب وہ منظم ہو گئے اور متعدد تعداد میں ہوئے تو باطل نظام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ٹکرایا بھی گیا، تصادم بھی مول لیا گیا، اور 6 سال کی مسلسل جہاد اور قتال کے مرحلے ہیں تسلسل کے ساتھ. روایت کے مطابق 84 کے قریب غزوات و سری ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ. 10 سال کی زندگی، مدنی زندگی، اور اس میں 84 جہاد اور قتال کے مراحل ہیں، جس میں سے زیادہ تر جو معروف ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں. تو یہ کنٹراسٹ نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجی ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام کے مکے میں دعوت کا کام کیا جائے، پھر جب متعدد تعداد ہو جائے، تیار ہو جائیں، منظم ہو جائیں، پھر باطل نظام کے خلاف قتال بھی کیا جائے، اور بالآخر اللہ کا دین غالب کیا جائے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا الحمدللہ، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت میں، اور آیت کریمہ آپ کی زبان پر تھی. آیت پڑھتے وقت وہ ذہن میں منظر لے آئیے کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں 10,000 لوگوں کے ساتھ، اور آیت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ آیت کریمہ بہت اہم آیت ہے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، لیکن باطل مٹتا کب ہے؟ سوال میرا بڑا اہم ہوتا ہے بعض اوقات توجہ دلانے کے لیے. باطل مٹتا کب ہے؟ اندھیرا ختم کب ہوتا ہے؟ ایک کمرے میں اندھیرا تھا، آپ اندھیرے کو آپ کتنا ہی برا کہتے رہے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا کریں کہ اندھیرا چلا جائے؟ روشنی کا چراغ جلائیے، لائٹ آن کیجیے، اندھیرا خود ہی چلا جائے گا. اندھیروں کو برا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اندھیرے کے خلاف روشنی کا چراغ جلا دیجیے، اندھیرا خود ہی چلا جائے گا. اسی طرح باطل نظام کو برا کہتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باطل نظام کے خلاف کھڑے ہو کر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جہاد و قتال کے مراحل طے کر کر اللہ کا دین غالب کرو، باطل خود ہی مٹ جائے گا. کیونکہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. تو انشاءاللہ یہ لا شریک حق اللہ کا دین، اللہ کے دین عالمی سطح پر اب غالب ہونے والا ہے. بہرحال اب آئیے ذرا آیت نمبر 25 پر. سب سے پہلے تو وہ آیت میں نے یاد دلائی، آیت نمبر 9 سورہ صف، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی اللہ پاک ہے جس نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا الہدا کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر، دین اسلام دے کر. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، تاکہ وہ اسے غالب فرمائیں، تاکہ وہ اسے ڈومیننٹ کریں پورے کے پورے نظام زندگی پر، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم پر. اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جیسے میں نے عرض کیا 23 برس 23 ایئر لانگ پیریڈ آف اسٹرگل، 13 برس مکے اور 10 برس مدینے، یہ 23 سالہ زندگی نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام جو اس آیت کریمہ کے گرد گھومتی ہے، اس کے لیے پہلے تیاری کی اور بالآخر اللہ کا دین غالب کر دیا. اور بشارت دے دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے یہ اللہ کا دین، عادلانہ دین پوری دنیا پر غالب ہوگا. وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، پھر تازہ کر لیجئے. اذن نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، فرائیت مشارقہ و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے، اور میری امت یا میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر پہنچ کے رہے گی، غالب ہو کے رہے گی جو مجھے دکھائے گئے. اس کے علاوہ بھی کئی حدیث مبارکہ ہیں, بہت ساری بشارتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ان تمام تر بشارتوں کا حاصل کیا ہے؟ ان تمام تر بشارتوں کا حاصل یہ کہ حالات انتہائی مایوس کن ہیں. حالات تو بظاہر اچھے نہیں لگ رہے نا, پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے اپنے ملک میں ہمارا کیا حال ہے, اکنامکس کا کیا حال ہے, پولیٹکس کا کیا حال ہے, اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے. برا نہیں منائی ہے, جس طرح آزادی منائی گئی 14 اگست کو اور سالہ سال سے منائی جا رہی ہے, یہ آزاد قوم با اخلاق قوم کا طریقہ ہے. رات 12 بجے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کی فائرنگ ہو رہی ہے اور اسی طرح فائر ورک ہو رہا ہے, اور بڑے فخر سے بتایا جا رہا ہے, ایک صاحب تھے مارا میں نام نہیں لے رہا, ایک جگہ بیٹھا بڑے فخر سے بتا رہا ہے 30,000 روپے سیلری, 35,000 روپے سیلری, 8,000 روپے کی 12 بجے رات کو آتش بازی کی ہے میں نے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو 8,000 وہ تھا جس کے بعد 30-35,000 کی سیلری تھی. کروڑ پتی جو ہیں, ارب پتی لوگ, وہ کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں آزادی؟ تو کیا آزادی اس لیے سیلیبریٹ کی جاتی ہے, اس طرح کی جاتی ہے؟ اور باخدا میں تو سوچ چکا تھا, 12 بجے فائرنگ ہوئی تو پتہ چلا پاکستان آزاد ہو گیا, سبحان اللہ. اور آزاد بھی کس طرح ہوا وہ آپ نے دیکھا ہی ہے. تو یہ آزادی نہیں ہے, معاذ اللہ, اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی, اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی, بلکہ اور لفظ میں استعمال کروں, اس سے بہتر, اس سے بڑھ کر بے حسی کیا ہوگی کہ قرضے سے جان نکلی جا رہی ہے. ابھی مزید پیٹرول مہنگا ہو گیا, جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو کیا ہوگا, بجلی کے بل آئے, بجلی کے بل, بہت سے علاقوں میں بجلی آتی نہیں ہے, 8-8, 10-10 گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے, لیکن جب بجلی کا بل ہاتھ میں آتا ہے تو کرنٹ لگتا ہے بہت زوردار, تو پتہ چلا کہ اتنے بل آ رہے ہیں. یہ مہنگائی کہاں جائے گی, کیسے, کیا اس کے روک تھام ہوگی؟ اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی جب تک یہ ظالمانہ نظام موجود ہے اور ظالمانہ لوگ موجود, ظالم لوگ ہمارے سروں پر سوار ہیں. اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. صرف نماز روزے سے یہ تبدیلی آنے والی نہیں ہے. نمازیں پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کیجیے, زکات دیجیے, فرض ہیں. ایک منظم جدوجہد کی ضرورت ہے اس باطلانہ نظام کے خلاف. پہلے نظریہ توحید پیش کیا جائے. یہ ملک اللہ پاک نے اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ اس میں عیاشیاں کی جائیں. نہ کھلتی آنکھ تو میں بھی جشن منا لیتا, میرے وطن ترانے تیرے میں بھی گا لیتا, میں اپنے گھر پر سبز جھنڈیاں سجا لیتا. نہیں ہے یہ تو نہیں ہے سمر اللہ. پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا, کیا یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر عیاشیاں کی جائیں, جاگیردار وڈیرے بدماشیاں کریں, معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کریں, ان کو اریسٹ تک نہ کیا جا سکے؟ کتنے کیسز اب تو میڈیا پر آ رہے ہیں, میڈیا جو مین اسٹریم میڈیاز میں نہیں آتے, پہلے سوشل میڈیا پر بات چلتی ہے. جب پتا چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں تو مین میڈیا آتا ہے, پولیس آتی ہے, عدالت آتی ہے, ورنہ اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے فاطمہ کے ساتھ, زینب کے ساتھ, معصوم بچیوں کے ساتھ, کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو بہرحال یہ ظالمانہ نظام ایسا ہی رہے گا جب تک مظلوم کھڑے نہیں ہوں گے, کھڑے ہو کر جہاد نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں. تو بہرحال جہاد کا مفہوم انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ عادلانہ نظام کے لیے آئے تھے. آیت نمبر 25 سے سورۃ الحدید. حدید کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گلشن حدید تو آپ نے نام سنا ہوگا. گلشن حدید, حدید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوہا. اور لوہا کس چیز کی علامت ہے؟ اس سے چمٹا اور توا بھی بنتا ہے اور اسی سے تلوار بھی بنتی ہے, اور تلوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل کی کہ اس کو حق والے اٹھا کر باطل کی گردن اڑائیں. اگر آئے سنیے گا, پورے قرآن حکیم میں جس کو کہا جائے تبدیلی, انقلاب کے حوالے سے اسٹریٹجی, بالکل دو ٹوک الفاظ میں, 2 اور 2 = 4, 2+2 کی طرح موجود ہے. پہلے ذرا آیت مبارکہ سن لیجئے, پھر بات کر لیتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. ایک ایک چیز ذرا نوٹ کرنے کی ہے. لقد ارسلنا, یقیناً ہم نے بھیجا, رسلنا اپنے رسولوں کو, یعنی تمام رسولوں کو کیا دے کر بھیجا؟ بالبینات. رسولوں کے پاس واضح نشانیاں ہوتی تھیں, دلائل ہوتے تھے, معجزات ہوتے تھے, ان کی اپنی شخصیت ایک معجزہ ہوتی تھی, ان کی شخصیت, ان کا کردار, ان کا اخلاق, اور اسی طرح بے شمار معجزات, میریکلز, حسی معجزات بھی تھے, فزیکل میریکل بھی موجود تھے. تو ہم نے ان کے ساتھ واضح نشانیاں بھیجی, اور مزید کیا دیا رسولوں کو. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور ہم نے ہی نازل کیا ان کے ساتھ الکتاب کو، کتاب سے مراد لکھی ہوئی سے احکامات، قرآن حکیم جس طرح ہے، تورات ہے، انجیل ہے، سابقہ کتابیں، یہ سب لکھے ہوئے تھے ریٹن فارم میں، جو احکامات ہوتے ہیں ان کو الکتاب کہا جاتا ہے. تو ہم نے ہی نازل کیا تھا ان کے ساتھ الکتاب کو بھی، والمیزان، اور میزان کو بھی. میزان کس چیز کی علامت ہے؟ ترازو. ترازو کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ سمبولک ہوتا ہے، عدل و انصاف کی. یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہیں الحمدللہ، کامن سینس کی باتیں. ترازو جو ہے بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ عدل کیا جائے. تو گویا جسٹس کی علامت. ہماری بھی سپریم کورٹ پر ترازو بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ کی بلڈنگ دیکھی ہے آپ نے؟ وہاں ترازو بھی بنا ہے اور ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے. آیت کون سی لکھی ہے؟ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ترازو بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا اے دلو واقرب التقوا، عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب تر ہے. تو گویا جسٹس، عدالت کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ عدل کرنا. تو بہرحال جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو بھی، یعنی شریعت کے احکامات کو بھی، اور میزان یعنی ترازو کو بھی. اور کیوں نازل کیا تھا؟ غور سے سنیے. لی یقوم الناس بالقسط، یہ اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو، عدل و قسط، جسٹس پر قائم ہو. یہ کتابیں محض تلاوت کے لیے نہیں دی جاتی ہیں. تلاوت تو کرنی ہے، تلاوت قرآن حکیم تو بنیادی کام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن محض کتاب تلاوت کے لیے نہیں آتی. یا قرآن حکیم محض تلاوت کے لیے نہیں کہ تراویح میں پڑھ لیا جائے، ایصال ثواب یا حصول ثواب کر لیا جائے. بہرحال یہ مقاصد بھی ہیں، لیکن کتاب، شریعت کے احکامات اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور دنیا میں مشکل ترین کام عدل کو قائم کرنا. فرمایا وانزلنا الحدید، ہم نے بالبینات رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا تاکہ وہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور عدل پر قائم کرنے کے لیے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے. لوہا کیا ہے؟ فیہ باسن شدید، جس میں شدید جنگ ہے. باسن شدید، جس میں شدید جنگ کی صلاحیت ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور دیگر فائدے بھی ہیں. جیسے میں نے بتایا توا چمٹا چولہا بھی اسی سے بنتا ہے، اور تلوار بھی اسی سے بنتی ہے، میزائل بھی اسی سے بنتا ہے، ٹیکنالوجی ساری کی ساری، ایٹم بم، وہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے بھی لوہا اللہ پاک نے نازل کیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ پاک قوی ہے، خود سے طاقتور ہے، چاہے تو آنے واحد میں دین غالب کر دے. اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کیا بھیجا تھا اللہ پاک نے؟ ابابیل، معصوم چڑیا، اس سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر لے، چاہے تو کر سکتا ہے. معصوم چڑیا نہ بھی بھیجے تب بھی اس قوی ہے، پوری کائنات کا مالک ہے کہ وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. عزیز ہے، زبردست ہے، اومنیپوٹنٹ ہے، کل طاقت کا اختیار اس کے ہاتھ میں. لیکن سوال یہ ہے کہ امتحان اللہ کا ہے یا مومنوں کا؟ امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں ہے، یہ امتحان بندوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اس مقصد کے ساتھ، تاکہ کون ہیں وہ لوگ جو کتابوں کے ذریعے اصلاح کریں اخلاق کی، کردار کی، معاملات کی، اور بلاخر لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہوں. اور اللہ تعالیٰ خود سے قوی ہے اور زبردست ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، پوری دنیا کا لٹریچر پڑھ لیجیے. پوری دنیا کے لٹریچر میں واضح اسٹریٹجی، دین میں، دنیا میں انقلاب کیسے آتا ہے. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، انقلاب کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ تبدیلی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ یا ایسے ہی ظالم ظلم کرتا رہے اور مظلوم بیچارہ اپنی قسمت کا رونا روتا رہے؟ جیسے انٹیریئر سندھ میں چلے جائیے، انٹیریئر سندھ کا حال بہت ہی برا ہے، ورسٹ، انتہائی بری کنڈیشن میں لوگ رہ رہے ہیں. کیا حالات ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. حدیث کو ذرا غور سے سنیے، حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. فوراً سوال بنا، کیا سوال بنتا ہے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے نا، بھائی ہو مظلوم ہے اس کی مدد کریں، بھائی اگر ظالم ہو تو کیا کریں؟ بھائی ظلم کر رہا ہے، ناجائز لے رہا ہے، حق مار رہا ہے، ظلم قتل و غارت کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ فوراً صحابہ نے سوال کیا، عملی سوال، اللہ کے نبی فرمائیے بھائی اگر ظالم ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس کا ہاتھ روک دو، طاقت کے ذریعے اس کا ہاتھ روکو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ ظلم کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا نا۔ تو اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، یہ ہے مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام پیغمبروں کو دنیا میں بھیجے جانے کا۔ اس کے لیے کرنے کا کام کیا، آپ دو تین منٹ رہ گئے، ذرا غور سے سن لیجئے۔ پہلا کام، جی تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد بنا، یہاں عادلانہ نظام قائم ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہندوستان سے آئے ہیں باخدا، اپنی جائیداد چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، علاقے چھوڑ کر، سرسبز و شاداب علاقے چھوڑ کر آئے تھے پاکستان۔ کس لیے آئے تھے؟ پاکستان عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم ہو، عدل قائم ہو، اسلام یہاں پر قائم ہو جائے، یہی مقصد تھا الحمدللہ۔ باقی لوگوں کا، دیندار لوگوں کا، سب کا مقصد یہی تھا، لیکن آج 75-76 سال ہونے کو آ رہے ہیں، عدل قائم نہیں ہو سکا، بلکہ قائم ہی نہیں ہوا، ظالمانہ نظام پوری طاقت و توانائی کے ساتھ پوری شان و شوکت سے ہمارے سروں پر سوار ہے۔ اب کیا کیا بیان کی جائے، بہرحال بیان کرنے کی بہت ساری چیزیں، مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگی، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، IMF اور ورلڈ بینک سے کیے ہوئے معاہدات کے تحت انتہائی درجے کی مہنگائی ہوگی۔ ابھی تو ابتدائی عشکر ہوتا ہے کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیسے کیسے معاہدات کر چکے ہیں، اور ان کی جو قسط دینی ہے، قسط نہیں، جو سود دینا ہے، جو سود پر، جو قرض پر سود دینا ہے، وہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے مہنگائی کی جا رہی ہے، خون چوسا جا رہا ہے لوگوں کا۔ تو بہرحال یہ ظلم پر مبنی نظام چلتا رہے گا جب تک کھڑے نہ ہو۔ کھڑے کیسے ہوں؟ مختصر یہ کہ اس کتاب کو لے کے کھڑے ہونا پڑے گا، کتاب روشنی، ہدایت کی روشنی، اس پر مبنی نظام ہے پورا۔ یہ کتاب ہمیں ایک نظام دیتی ہے، یہ کتاب ہمیں اسٹریٹجی دیتی ہے، منہج دیتی ہے، طریقہ کار دیتی ہے جناب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تبدیلی آئے گی تو کس طریقے پہ آئے گی؟ وہی طریقہ جو محمد کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کیے بغیر دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی نے جو انقلاب برپا کیا، ظالمانہ نظام کو ختم کیا، بت پرستی کو، جو ظالمانہ نظام تھا اس کے تحت ختم کیا، تو سب سے پہلے کیا کیا؟ کیا پہلے دن تلوار اٹھائی؟ 13 سالہ جدوجہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، مکی دور ہمیں دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ایک نظریہ دیا اللہ کے نبی نے، انقلابی نظریہ، آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو پورے کے پورے نظام کو تبدیل کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ مسلمان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ محض ایک کلمہ نہیں ہے، فریز نہیں ہے، یہ پورا نظام زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کا پورا انقلابی نظریہ اس میں موجود ہے۔ لہذا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، حاکم، حکومت کا اختیار کس کو ہے؟ این الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، حاکم وہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ تو سیاسی سطح پر حکومت کا اختیار کس کو ہے؟ بولے نا بھائی، حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب حاکم اللہ ہے تو بندہ کون ہے؟ بندہ کیا ہے؟ بندے کی حیثیت کیا ہے؟ بندہ حاکم نہیں ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، وائس چیئرمین بنایا، ڈپٹی بنایا۔ اللہ حاکم، بندہ اس کا بندہ بن کر خلافت کا نظام قائم کرے۔ پوری دنیا میں اس وقت کہیں خلافت کا نظام نافذ ہے؟ برا نہیں منائی ہے، یہ ہماری بنیادی اصطلاح ہے، اس کو گالی بنا دیا گیا، گالی۔ خلافت کا نام لیتے ہی آپ نیٹ پر ذرا لکھیے خلیفہ، خلافت، دیکھیے ذرا پہ کتنے چیکس لگ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سیاسی سطح پر حاکمت کا، حکم دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ معیشت میں مالک کون ہے؟ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو حلال قرار دیں، جس چیز کو حرام قرار دیں۔ اس نے سود کو حرام قرار دیا. قرآن حکیم میں سود حرام, اور حرام بھی کیسا. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پورے دعوے سے عرض کر رہا ہوں, پورا قرآن پڑھ لیجئے, اتنی سخت آیت کسی گناہ پر شرک کے علاوہ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گی. فَأَذَنُوا, کان کھول کر سنو, بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ. تو پوری مسلمان امت, خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان, سود کا نظام چلا کر کس کے خلاف اعلان جنگ میں. بحث تو مجموعی ہم اعلان جنگ کیے ہوئے اللہ رسول کے خلاف. کہاں سے رحمت آئے گی, کہاں سے برکتیں نازل ہوں گی, کیسے ہمارا اکنامک سسٹم بہتر ہوگا. یہ ظالمانہ نظام, ملکیت اللہ کی ہے تو حاکم اللہ ہے تو مالک بھی اللہ, اسی طرح خالق اللہ, پوری کائنات کا خالق اللہ, انسانوں کا خالق اللہ, تمام انسان برابر ہیں. ایکوالٹی کا کانسیپٹ اسلام دیتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا, اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, اور ہم نے بنایا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ ہے لا الہ الا اللہ کے معنی. حاکم اللہ, مالک اللہ, خالق اللہ, ان الحکم الا للہ. اب دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں پوری کائنات میں جیسے اللہ کا نظام چل رہا, حاکم خالق مالک ہونے کی حیثیت میں, اپنے وجود پر بھی اللہ کا دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرنے کی توفیق دے, اپنے آفس میں جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں اللہ کا دین نافذ کرنے کی توفیق دے, اور اسی طرح مل جل کر ایک بنیاد مرسوس بن کر خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کرنا ہم پر لازم ہے. اس کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.